مرشدنا ومولانا شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے شعریں حضرت والا رحمہ اللہ کی ان اشعار کا عنوان تلاش دیوانہ حق، کیونکہ حضرت والا کے خود بھی پسندیدہ ترین اشعار تھے. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤنوش. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش.
محبت سے رند بادنوش، رند کہتے ہیں ویسے تو شرابی کے معنی میں، مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پیے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں مست ہیں، ایسے ہمیں اللہ والے کی تلاش ہے مجھے. اور جس کو فکر جس اللہ کی محبت کے شراب اور اللہ کی محبت میں ترقی کی، جس کو ہر وقت فکر ہو کہ کس وقت اللہ کو میں راضی کر لوں، کون سا کام کر لوں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ فکر ہو کھانے پینے کی اور دنیا کے دھندوں کی، اور اس میں نہ لگاؤ کہ وہ 24 گھنٹے بقدر ضرورت دنیا کمائے لیکن دل دنیا کو نہ دے، یعنی کہ 24 گھنٹے اسی دنیا کے کھانے پینے کے فکر میں لگا ہوا ہے کہ شام کو قورمہ کھانا ہے، کل کو مرغی کھانی ہے، اور اس کے لیے کیا انتظام کرنا ہے، بچوں کے لیے کیا انتظام کرنا ہے، بقدر ضرورت دنیا کی کفالت کرے اور باقی اللہ کی محبت میں مست رہے.
سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش، ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر، ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر، جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے، جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے، وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے.
بت خانہ، یعنی وہ ایسی روح، ایسا اللہ والا چاہیے جس کو بغیر اللہ کے چین ہی نہ آتا ہو، ہما وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی تلاش میں غرق ہو، اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہو، اور اس کے غیر سے یعنی حسینوں سے اور جو کچھ بھی غیر اللہ ہے اس سے اس کا دل نہ لگتا ہو، اس سے اس کو چین نہ ملتا ہو، اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اللہ کی محبت بھی اور اللہ کی تلاش میں اس کو چین ملتا ہو, اور ہر غیر اللہ سے دیربانی بتخانہ, یعنی غیر اللہ سے, حسینوں سے, اور جو باتیں بھی اللہ سے دور کرنے والی ہیں ان سے وہ دور بھاگتا ہے, دور بھاگی پھرتی ہو اس کی روح, اس کے قریب بھی رہ جاتی ہو. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اس کے غیر سے بے نیاز ہو جائے. دیربانی بتخانہ
جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے, وحشت سے باغی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے, سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد کا نشتر کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مشکلات جہادات آتی ہیں, جو غیر اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی طرف قلب کا میلان ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے میں, اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے کا غم اٹھانے میں جو دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے, اسی کو درد محبت کہتے ہیں, وہ نشتر ہے. یعنی اللہ کے راستے کی مجاہدات کا غم برداشت کرنا اور اس میں ہی مست رہنا, اس غم اٹھانے سے ایسی لذت نصیب ہوتی ہے جیسا کہ حضرت فرماتے تھے کہ اس کے سامنے زمین و آسمان و سلطنت, ہفت اقلیم, ساتوں ملکوں کی سلطنت, اور بلکہ دونوں جہان سے زیادہ لذیذ ان کے دل کو وہ عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت فرماتے ہیں, کیا شعر ہے,
سینے میں ہو جو درد,
ہاں, یا سینے میں, اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد کا نشتر ہو, یعنی وہ مجاہدات اور برداشت کر رہا ہو, غم اٹھا رہا ہو اللہ کے راستے میں, اور اسی میں وہ اس غم کو وہ ساری جہان کی نعمتوں سے بڑھ کے سمجھتا ہے, کیونکہ اسی غم سے اللہ ملتا ہے.
سبحان اللہ.
اور دوسرا کیا مسئلہ ہے,
صحرا,
یعنی جا چاہے صحرا ہو یا چمن ہو, دونوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین ہو. جیسے کہہ رہا کہ جنگل شہر کو بے چین کر دیا, یہ اس کا یہ بلاغت ہے, یعنی جنگل ہو یا صحرا ہو یا چمن ہو, دنیا کا کوئی گوشہ ہو, چاہے راحت کا ہو چاہے تکلیف کا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین ہو.
سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے, یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات, اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر, عرض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور, اللہ کہے اللہ کہے درد سے وہ اس طرح خطر, عرض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم نہیں, جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں، مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دو فدا گلہائے محبت۔
کا آشنا ہو، اللہ تعالیٰ کا آشنا ہو، اللہ کی معرفت رکھتا ہو، مجھے جو ایسا مل جائے میں اپنی ساری محبت اس پر فدا کر دوں۔
مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت۔ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش۔ پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ بات اب، پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ بات اب، ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب۔ کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں۔
حضرت نے فرمایا تھی جو پڑھ رہے ہیں، اور حضرت کے انتقال کے بعد ہی یہ شعر غالباً ہوئے ہیں، اور یہ حضرت کی زندگی میں سے یہ جو پڑھ رہے ہیں شعر، یہ حضرت پھولپوری کی شان میں۔ کچھ راز بتا۔
پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے بعد اب، ہم
اس کی جان اللہ کی محبت سے جل رہی ہو، اللہ کی محبت میں بے چین ہو، اس سے میں پوچھوں گا۔
پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے بعد اب،
اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ کو جام اور محبت کوئی گھوٹ ہمیں بھی پلا دیں، ہمیں بھی کوئی قطرہ اللہ کی محبت کا آپ کے ذریعے سے ہم کو عطا ہو جائے۔
سبحان اللہ۔ پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے بعد اب، ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب۔ کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔
میرے شیخ کے پاس ایک لنگی اور ایک کرتا ہوتا تھا، اور اس کا گلا کھلا رہتا تھا چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، اور ایک جوڑا، ایک لنگی اور ایک کرتا حضرت تکیے کے نیچے رکھتے تھے، جب وہ میلا ہو جاتا تھا وہ والا پہن لیتے تھے۔ اس کل کائنات حضرت کی یہ تھی، چاک گریبان۔ اور حضرت فرمایا کہ حضرت کے بال بھی بکھرے رہتے تھے، اب ایک عجیب مستی کے اور کیف وارفتگی کے عالم میں حضرت والا رہتے تھے۔ حضرت پھول پور حضرت والا کو دیکھ کے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ ایسے ہی ہوں گے جیسے دیکھا تھا۔ حضرت والا کی تقریر حضرت پھول پوری کی تو میں نے سنی نہیں، لیکن جب حضرت تقریر فرماتے تھے یہی معلوم ہوتا تھا کہ گویا حضرت والا پھول پوری رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، بلکہ جو درد اللہ تعالی نے حضرت والا کو عطا فرمایا تھا اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔
واہ واہ واہ، الحمدللہ۔
چاک گریبا کچھ راز بتا، یہ آپ کے چاک کھلا ہوا رہتا ہے اور دام ہر وقت آنسو سے دامن آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور بال بکھرے رہتے ہیں، تو اس کا راز بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو کس کی محبت نے ایسا مست کر رکھا ہے؟
واہ واہ واہ، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک روا زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے،
آنکھوں سے چشمے مبارک سے لوگوں نے دیکھا ہے، ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں، بات فرما رہے ہیں اور یا خاموش بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے برسات لگی ہوئی ہے، آنسوؤں کی برسات،
کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے۔ ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تھی،
یا دوسروں پہ رکھ کے حضرت والا اپنے ہی حالات بیان فرماتے ہیں، اپنے ہی مقام بیان فرماتے ہیں، پشت رام باشد کے سرے دل بنا گفت آیت در حدیث دی گانا، سب سے بہتر یہ ہے کہ خوش طرح باشد کے محبوبوں کا راز جو ہے وہ دوسروں کے حوالے سے گفتا، دوسروں کے نام سے اس کو بیان کر دیتی، اپنے آپ کو چھپا لیتی، تو ہے کس جگہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، اللہ کی محبت کا کیسا تیر آپ کے لگا ہوا ہے، ساری مخلوق آپ پر فدا ہوئی جا رہی
ہے، کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، میں کچھ بھی نہیں دوست ہیں سب میرے اشعار، فیض شہ عبد الغنی فیض شہ ابرار، میں کچھ بھی نہیں دوست ہیں سب میرے اشعار، فیض شہ عبد الغنی فیض شہ ابرار، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ اے شمس و قمر کو۔
پا جاتا ہوں جو اللہ کی محبت سے واقف ہے، اس کو ہمراز ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، تو پھر میں رابطہ شمس و قمر کو فاش کرتا ہوں، یعنی پھر بتاتا ہوں کہ کسی اللہ والے سے تعلق ایسا ہے جیسے رابطہ شمس و قمر میں ہوتا ہے، کہ جب تک زمین کی حیلولت اس میں حائل نہیں ہوتی تو چاند جو ہے وہ مستنیر رہتا ہے، نورانی رہتا ہے، نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب نور سے بھر جاتا ہے تو پھر منیر بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا کو بھی نور پہنچنے لگتا ہے۔
واہ واہ۔
اور اگر نفس کی بیچ میں حائل ہو جائے تو پھر وہ شیخ کا اور جو سورج کا فیض پہ نہیں پہنچتا، کالا ہو جاتا ہے۔ فرمانے کہ شیخ کو کی رابطہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چاند اور سورج کے درمیان میں ہے، کہ جب تک کہ سورج کی شعائیں اس پر پڑ رہی ہیں اس وقت تک وہ نورانی رہتا ہے اور دور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے، اور اگر شیخ کی نگاہ پھر جائے، یعنی نفس کی حیرولت کی انسان کا نفس حائر ہو جائے اس میں، اور شیخ پر اعتراض کر بیٹھے یا شیخ سے نعوذ باللہ بغض عداوت رکھتے یا کرے، تو اس کا فیض پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہے جیسے بیچ میں زمین آ گئی، چاند میں گرہن لگ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایسا مجھے آشنا ہے درد اللہ تعالی کی محبت کا مل جاتا ہے، تو پھر میں اس راز کو فاش کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سے کس طرح دل نورانی ہوتا ہے اور کس طرح دل کا نور جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔
اس کی رضا سے دل نورانی ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی سے دل جو ہے اندھیرا ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ اے شمس و قمر کو، اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ انو۔ آمین۔
لیکن اس میں شیطان ایک دھوکا دیتا ہے اور اسے سالکین کو پریشان کرتا ہے، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ شاید میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے مجھے یہ فیض نہیں ہو رہا، میرے دل میں سختی آ گئی ہے اور اللہ سے میں غافل ہو گیا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے توہمات جو ہیں اس پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ جب حضرت مولانا حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کہ اگر شیخ تم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو ناراضگی کا مطلب اس کی اصلاح ہوتی ہے مرید کی، نہ کہ اس سے نفرت یا بغض اور عداوت یا اس کو ٹھکرانا، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اور اس میں بھی محبت ہوتی ہے، بوجہ محبت کے ڈانٹتا ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو ڈانٹتا بھی نہیں، جو جانتا ہے کہ یہ تو بھاگ جائے گا، اس لیے محبت ہی والے کو ڈانٹتا ہے. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں جو ہوں شاید میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، تو سمجھ لیجیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور سالکین کو اس طرح پریشان کرتا ہے. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر شیخ ناراض ہوگا تو وہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دے گا، تمہاری اصلاح کر دے گا، کہ وہ تم سے ڈرتا تو ہے نہیں، تو مرید تو شیخ ہی کیا جو مرید سے ڈرے، تو اصلاح اس کے ذمہ ہے، وہ اصلاح کر دے گا. لیکن اگر یہ وسوسہ دل میں آتا ہے تو حضرت نے فرمایا تھا قسم کھا کے دیکھ لو، جیسے کہ کسی کو وہ ہو کہ میرا پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، تو اگر وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے تب تو اس کا وضو نہیں ہے، لیکن اگر قسم نہیں کھا سکتا تو سمجھ لو فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس کا وضو باقی ہے. اگر قسم کھا لیتا ہے کہ واقعی خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے تب تو وضو نہیں ہے، اور اگر وہ قسم نہیں کھا سکتا ڈرتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہے کہ یعنی نہیں ہے، میں کیسے قسم کھا لوں، تو سمجھ لو اس کا وضو ہے. اسی طرح اگر جب یہ خیال آیا کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے تو اپنے آپ سے سوال کو قسم کھا کے دیکھو، قسم کھا سکتے ہو شیخ تم سے ناراض ہے، اگر قسم نہیں کھا سکتے تو سمجھ لو پھر شیخ تم سے خوش ہے. تمہارے پاس صبح شام پڑھ لیا جاؤ، حالات ذرا کشیدہ ہیں، ان کو جو صاحب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں.
آفتاب نسبت مع اللہ، جنوبی افریقہ کا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا 1998 کا سفر ہے، اسی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اصلی پیر اور جعلی پیر کا فرق. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں، در تگے دریا گہر با سنگ ہاست، فخر ہا اندر میان ننگ ہاست. دریا کی گہرائی میں ہزاروں بے قیمت کنکر پتھر ہوتے ہیں، لیکن انہی کنکروں میں کہیں کہیں کروڑوں کروڑوں رین کے موتی چھپے ہوئے ہیں. اگر موتی تلاش کرنا ہے تو
روپیہ ہے، ساؤتھ افریقہ کا بیان ہے تو رین ہوتے پر رین، جیسے یہاں روپیہ کہتے ہیں کروڑوں کروڑ روپیہ، وہاں رین تو اس کے
جزاک. اگر موتی تلاش کرنا ہے تو انہی کنکروں میں تلاش کرنا پڑے گا. اسی طرح بہت سے جعلی پیر اللہ والوں کی وضع اور لباس میں ہیں، ان کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرو کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. انہی دنیا دار اور ذلیل و خوار جعلی پیروں میں صاحب نسبت اور متبع سنت اولیاء اللہ بھی چھپے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث عزت اور قابل فخر ہیں. انہیں تلاش کرو گے تو پا جاؤ گے. اور اس کی علامت کیا ہے کہ کون پیر مخلص اور سچا ہے اور کون نہیں ہے؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مچھلی کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے، مچھلی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت پانی میں رہے اور کسی وقت پانی کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اسی طرح اللہ والے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد رکھتا ہے، ایک سانس بھی اللہ کو نہیں بھولتا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ کے بغیر اس کو اپنی موت نظر آتی ہے، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر موت نظر آتی ہے کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے پانی سے الگ ہو جائے تو مرنے لگتی ہے۔ دائم اندر آب کار ماہی است، مار را با او کجا ہمراہی است۔ ہر وقت پانی میں رہنا مچھلی کا کام ہے، سانپ کو مچھلی کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت پانی میں رہے، کیونکہ وہ پانی کا جانور نہیں ہے، اس لیے کچھ دیر تو مچھلی پن دکھائے گا اور پھر نظر بچا کر پانی سے بھاگ جائے گا اور خشکی میں جسم کو سکھائے گا۔ ایسے ہی جعلی پیر کچھ دیر اللہ والوں کی نقل کر لے گا، کچھ ہو حق کر لے گا، کچھ آنسو بہا لے گا، لیکن موقع ملتے ہی یہ اللہ سے بھاگ جائے گا اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ سانپ ہے، مچھلی نہیں ہے، اس لیے یہ ہر وقت اللہ کے دریائے قرب میں نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ نامحرم عورتوں سے پاؤں دبوا رہا ہے، رشوت اور سود کی حرام بریانی اڑا رہا ہے، مختلف چکروں اور مکاریوں سے لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے۔ نادان اور بیوقوف قسم کے لوگ ایسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، ورنہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے وہ کہیں ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں ایسی جعلی خانقاہیں ہیں جن میں سالانہ عرس ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، تالیاں بجتی ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، طوائفوں کا ناچ ہوتا ہے، پیر صاحب سال بھر تک نماز نہیں پڑھتے، داڑھی منڈاتے ہیں، لیکن عرس کے زمانے میں مریدوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، جبہ اور آبا، قبا، ٹوپی اور لمبا کرتا، لیکن جیسے ہی عرس کا زمانہ ختم ہوا، خوب قوالی ہو گئی، مریدوں سے سال بھر کا خرچہ لے لیا، تو اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ نماز روزہ محض روپیہ وصول کرنے کے لیے تھا۔ آہ، یہی فرق ہے مکار اور نقلی پیروں اور سچے اللہ والے پیروں میں، کہ سچے اللہ والے دنیائے حقیر پر نہیں مرتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ان سے کہے کہ آپ یہاں ایئر کنڈیشن میں آرام سے لیٹیں، آپ کو مرغی، پلاؤ، قورمہ اور کباب خوب ملے گا، لیکن اللہ کی محبت سکھانے کا کام ہم کو نہیں چاہیے، تو اگر وہ اس مالدار کے یہاں پڑا رہے تو سمجھ لو کہ نقلی اور جعلی ہے، اور اگر سچا اللہ والا ہے تو اس کی پیشکش پر لات مار دے گا، وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت کو نشر کرنا چھوڑ دے۔ اور اس کی کیا عمدہ مثال،
حق والا جب امریکہ تشریف لے گئے تو وہاں دن بھر دوارا خالی رہتے تھے، کیونکہ وہ تو لوگ مصروف ہیں، شام کو لوگ جمع ہو جاتے تھے، کچھ آدمی آ جاتے تھے شام کو، یا حضرت کہیں بیان ہوتا تھا اس وقت رات کو پھر وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ دن میں اکثر والا نے فرمایا کہ ہم یہاں جو ہے وہ مرغ اور پلاؤ کھانے نہیں آئے ہیں، اللہ کی محبت سکھانے آئے ہیں۔ نے فرمایا کہ اس کے بعد نوٹ کر لو کہ اب کبھی امریکہ میں نہیں آنا ہے۔
واہ واہ،
حالانکہ ہر قسم کا آرام تھا۔ نے فرمایا کہ مجھے مرغی اور کوفتہ جو ہے زہر معلوم ہوتا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات نہ کروں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔
اگر سچا اللہ والا ہے تو اس کی پیشکش پر لات مار دے گا، وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت کو نشر کرنا چھوڑ دے۔ اور اس کی کیا عمدہ مثال حکیم الامت تھانوی نے دی کہ ایک لڑکی نے اپنی ساس سے کہا کہ جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھے جگا دینا، تو ساس نے کہا کہ بیٹی، جب تیرے بچہ پیدا ہوگا تو تجھے جگانا نہیں پڑے گا، تیرے اتنے زور سے درد اٹھے گا کہ تو محلے بھر کو جگائے گی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس لڑکی کو سمجھائے کہ چلا مت، تو کیا وہ خاموش رہ سکتی ہے؟ پس جس کے دل میں اللہ اپنی محبت کا درد پیدا کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ تو آواز لگائے گا اور درد محبت کے نشر پر مجبور ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من بہر جمعیت نالا شدم، جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم۔ مجھے جہاں بھی انسانوں کی کوئی جماعت نظر آتی ہے، وہاں جا کر اللہ کی محبت میں رونے لگتا ہوں۔ اگر نیک بندے ہیں تو وہاں بھی روتا ہوں، اور اگر گنہگار ہیں تو وہاں بھی روتا ہوں۔ میرا درد دل ہر جماعت میں اپنا کام کرتا ہے، چاہے اچھے لوگ ہوں چاہے برے، میں ہر جگہ اپنی آہ اور اشکبار آنکھوں سے اللہ کی محبت کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ جو نیک ہیں وہ میرے رونے سے اور نیک ہو جائیں، اور ان کی نسبت مع اللہ اور زیادہ قوی ہو جائے، اور جو گناہگار ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اللہ کی محبت کا درد ان کے دل میں داخل ہو جائے۔ حاصل سلوک، ارشاد فرمایا کہ سلوک کا حاصل بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ مجمع سارا مریدین و سالکین کا ہے، کہ اگر غیر اللہ کو نکالنے میں کوئی کوتاہی اور غفلت کی، اور چوری چھپے کوئی حرام لذت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو باز شاہی کے روپ میں تم نے چمگادڑوں والا کام کیا، سالک کے بھیس میں تم نے فاسقوں والا کام کیا، اور تم نے اللہ والوں کو بدنام کیا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر خفاش رفت در کورو کبود، باز سلطان دیدرا بارے چبود۔ اگر چمگادڑ پیشاب و پاخانے کی نالیوں میں گھس کر پاخانہ کھاتا ہے اور پیشاب پیتا ہے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں، لیکن جس باز نے بادشاہ کو دیکھا ہے اس کو کیا ہو گیا کہ باز شاہ ہو کر چمگادڑ بنا ہوا ہے، اور گناہوں کی غلاظت اور گندگی میں مبتلا ہے۔ اصلی مرید تو وہ ہے جو کسی باز شاہی سے شاہ بازی سیکھنا چاہتا ہو، کیونکہ باز شاہی سے شاہ بازی آئے گی، کرگسوں سے نہیں آئے گی۔ بس جو شیخ
باز شاہی، یعنی جو شاہ کا باز ہے، جو بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہے، مراد یہاں اللہ والے ہیں کہ باز شاہی سے شاہ بازی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا ہونا اور شاہ بازی سیکھنا کہ کیسے باز بنا جاتا ہے، وہ اس سے اللہ والوں سے ہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ والوں سے ملتی ہے۔
اصلی مرید تو وہ ہے جو کسی باز شاہی سے شاہ بازی سیکھنا چاہتا ہو، کیونکہ باز شاہی سے شاہ بازی آئے گی، کرگسوں سے نہیں آئے گی۔ بس جو شیخ باز شاہی کے مقام پر فائز ہو، وہی شاہ بازی سکھا سکتا ہے۔
کرگس کہتے ہیں گدھ کو جو مردہ لاش کھاتا ہے، اور جو باز شاہی ہوتا ہے وہ مردہ لاشوں کو نہیں کھاتا۔ وہ بقول مولانا رومی کے، وہ شیر پہ حملہ کرتا ہے اور شیر کی آنکھ نکال لیتا ہے، اور مردہ کا شکار نہیں کرتا، زندہ کا شکار کرتا ہے۔ اور یہ کرگس جو ہے مردہ کھاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کے عاشق ہیں وہ کرگس ہیں جو دنیا فانی پہ مر رہے ہیں، دنیا فانی پہ مر رہے ہیں، حسینوں سے دل لگا رہے ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو یہ کرگس کی مثال ہے کہ یہ گدھ ہیں جو مردہ لاشوں کو، اب ان کی خوراک مردہ لاشی ہیں، اور باز شاہی وہ ہے کہ جو زندہ کا شکار کرتا ہے، وہ مردہ لاشوں کو نہیں کھاتا، یعنی وہ اللہ والوں کا اور وہ اللہ تعالیٰ کا، اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، ان کی اہل اللہ کی نظر دنیا فانی پر اور حسین جو چیز اللہ نے حرام فرمائی ہے ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
بس جو شیخ باز شاہی کے مقام پر فائز ہو، وہی شاہ بازی سکھا سکتا ہے، یعنی جو شیخ عارف باللہ مقرب باللہ ہو، وہی مریدوں کو اللہ کا عارف اور مقرب بنا سکتا ہے، اور اس کی صحبت سے تعلق مع اللہ کا اعلیٰ مقام نصیب ہو سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، باز سلطانم گشم نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرگس نیم۔ میں اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے فیض سے باز سلطان بن چکا ہوں، اب میں مرنے والی لاشوں کے ڈسٹمپر کو نہیں دیکھتا کہ ان کے گال کیسے ہیں اور ان کے بال کیسے ہیں، ان کی ناک کیسی ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، رسیلی ہیں یا نشیلی ہیں، اب میں باز سلطان بن چکا ہوں اور اللہ کی رحمت سے نیک کردار بن چکا ہوں، اب میں مردہ کھانے سے بیزار ہوں، میں کرگس نہیں ہوں کہ مردہ ہو جانے والی ٹیڑیوں اور حسینوں کے چکر میں پھنسوں، کیونکہ ان کے جسم کا فرسٹ فلور یعنی چہرہ، آنکھیں، گال اور بال گراؤنڈ فلور ہی میں گرائیں گے، جو فرسٹ فلور میں ان ہوا اس کو گراؤنڈ فلور میں ان ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے غلاموں کی آبرو کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے غلاموں کی آبرو کو نقصان پہنچے، اس لیے فرسٹ فلور ہی کو دیکھنا حرام فرما دیا تاکہ گراؤنڈ فلور میں میرا کوئی بندہ نظر ہی نہ آئے۔ حکم غزے بصر سے دراصل حق تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو کو تحفظ بخشا ہے، اس لیے یغضوا من ابصارہم کے فوراً بعد ویحفظوا فروجہم ہے کہ آنکھوں کو محفوظ رکھو گے تو تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی اور تم باعزت رہو گے، لہذا چہرہ اور آنکھوں وغیرہ کو مت دیکھو تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ تم ناف کے نیچے پیشاب اور پاخانوں کے مقامات کو عبور اور مرور کر کے حرام سرور حاصل کرو اور تمہاری آبرو کو نقصان پہنچے۔ تمہاری آبرو کے نقصان سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں، جیسے ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے باعزت رہیں، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے باعزت رہیں۔ لہذا جب اللہ والوں کا بھیس اور ان کی شکل و صورت بنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے، اس نعمت کا شکریہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جو اللہ والوں کی شان کے خلاف ہو۔ تمام سلوک و تصوف کا حاصل یہ ہے کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہ کرو۔ آخر میں حضرت نے نہایت درد سے فرمایا کہ میری باتوں کو برائے بات مت سنو، عمل کی نیت سے سنو، خوب غور سے سنو، واللہ کہتا ہوں کہ ورنہ پچھتاؤ گے۔ میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرو، یہ آہ دل یوں ہی نہیں ملی، کس قدر اللہ تعالی نے مجھے بزرگوں کے ساتھ رکھا، سمجھ لو تقریباً آدھی زندگی ختم ہو گئی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے۔ میری آہ دل کو رائے گاہ نہ کرو، ورنہ انہی حسینوں کے چکر میں ایک دن موت آ جائے گی تو کیا پیشاب پخانے کے مقامات پر فدا ہونے والی لعنتی حیات لے کر خدا کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو؟ اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں پر گزاری، میرے لیے کیا لائے، تو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ قلب کو غیر اللہ سے بالکل پاک کر لو، جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور مولا دل میں آ گیا ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، اور جنہوں نے مولا کو بھی یاد کیا مگر لیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا ان کے چہرے پر سایہ بھی ہوتا ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دھوپ اور سائے میں ایک ساتھ نہ بیٹھو کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ گناہگاروں والی زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو کہ اللہ اللہ کر کے اللہ کا نور بھی لے لیا اور کچھ گناہ کر کے حرام مزہ بھی لے لیا۔ انوارات و ظلمات دونوں کو جمع مت کرو، موتی کے خمیرے کے ساتھ زہر مت کھاؤ، ایسی حیات اچھی حیات نہیں، ہمت سے کام لو اور دل کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو۔ جب قلب غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا، اور گناہوں سے بچنے کے مسلسل مجاہدے سے جب دل تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ سے متجلی ہوگا تو تمہارا چہرہ ترجمان مولا ہوگا، چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن۔ بس ہمت سے کام لو، اگر کبھی خطا کا صدور ہو جائے تو اللہ کے سامنے اتنا رو جس سے قلب پھر مجلہ و مصفہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے کبھی معصیت کا صدور ہی نہ ہو، کیونکہ یہ صرف پیغمبروں کا مقام ہے جن سے کبھی خطا صادر ہی نہیں ہوتی، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے تو اسے عادت اور اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ کہ جب تک کسی حسین کو نہ دیکھ لو کھانا ہی ہضم نہ ہو، جب تک کوئی حرام نمک نہ چکھ لو دل کو چین ہی نہ آئے، نافرمانی اور گناہ کی غذائے حرام کے عادی نہ بنو۔ خطا کرنا اور ہے، خطا ہو جانا اور ہے، گٹر میں گرنا اور ہے، گرانا اور ہے، گناہ کے ذلت کے گٹر میں گر جانا اور ہے، اور گرا گرا کر حرام لذت اڑانا اور ہے۔ پس اگر احیاناً بشریت سے مغلوب ہو کر کبھی خطا ہو جائے تو صدور خطا کے بعد استغفار و توبہ سے پھر صاحب عطا ہو جاؤ، اگر خطاؤن تھے تو توبہ کی برکت سے خیر الخطائین ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تم میں سے ہر شخص خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے۔ تو خیر الخطائین ہو جاؤ، اپنے ساتھ خیر لگوا لو، تو پھر آپ خطائین نہیں خیر ہی خیر ہیں، کیونکہ ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوتا۔ جیسے جاء غلام زید، زید کا غلام آیا، میں غلام، اس میں غلام مقصود ہے، زید نہیں۔ اسی طرح خیر الخطائین میں خیر ہی مقصود ہے، خطائین نہیں۔ تو سوال ہے کہ جب خیر ہی مقصود تھا تو پھر خطائین کی اضافت کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب ہے کہ اگر یہ اضافت نہ ہوتی تو توبہ کی کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ اس اضافت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تھے تو تم خطاکار مگر توبہ کی برکت سے خیر بنے ہو، تھے تو تم صاحب خطا مگر توبہ کی کرامت سے صاحب عطا ہوئے ہو۔ بس کوشش کرو کہ کم سے کم خطا ہو، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے، مثلاً کسی حسین پر ایک لمحے کے لیے بھی نظر کو ٹھہرا دیا، تو فوراً نظر ہٹا کر گناہ سے الگ ہو کر ندامت و آہوزاری کے ساتھ اور دل میں عزم علی التقویٰ کے ساتھ استغفار و توبہ کر کے پاک صاف ہو جاؤ، خیر الخطائین ہو جاؤ۔ توبہ کی برکت سے قلب کے سامنے سے نفس کی حیلوت ہٹے گی اور پورا قلب اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ سے چودویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، اور آپ کا چہرہ بھی جو ترجمان قلب ہوتا ہے تجلیات الہیہ سے منور ہو جائے گا۔ جی یہ والا مضمون، جی
اچھا مجلس برخاست ہوتی ہے، آپ ذرا جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں اور منتشر ہو، حالات کشیدہ ہیں آج، اس لیے جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔